أمين والصلاة والسلام على فخر المرسلين وإدرزه الظاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاء ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين. درس نمبر 554 اور غالباً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کی روشنی اس موضوع پر آج یہ آخری درس ہے جو اس سال کے شروع سے پیغمبر اسلام کی ولادت کی مناسبت سے شروع کیا گیا. یہ چار تقاریر یا پانچ تقاریر جن کا آغاز 17 ربیع الاول کی مناسبت سے ہوا اور اختتام 10 ربیع الثانی کی مناسبت سے ہو رہا ہے. کل جو گزر گیا کیونکہ ہمارے 11ویں امام کی ولادت کا دن تھا اور اگرچہ اس درس کا طریقہ کار بہرحال یہ نہیں ہے کہ معصومین کے حالات بیان کیے جائیں, اس کے لیے جب خصوصی درد بڑے امام باڑے میں ہوتا ہی ہے اور جو اس سال ابھی تک صرف اس لیے شروع نہیں ہو سکا کہ یہ طے نہیں پا رہا ہے کہ کیا اس سال میں دروس دینے کے قابل ہو سکوں گا کہ نہیں. لیکن بہرحال یہاں اس جمعے کے درس میں جو ولادت و شہادت کی قریبی تاریخ ہوتی ہے اس کی مناسبت سے اسی امام کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کی جاتی ہے جس کا تعلق اس درس کے مزاج اور موجودہ دور کے حالات سے ہو. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن کریم نے پہلے ہی پارے میں, اگرچہ یہ پارے نہ رسول کے بنائے ہوئے ہیں نہ امام کے, نہ اس بارے میں کوئی حکم خدا ہے نہ کوئی حکم شریعت, حتیٰ یہ کہ عام مسلمانوں کو بھی پاروں کے بارے میں وہ معلومات نہیں ہیں جو ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں مشہور ہے. چنانچہ عرب ممالک میں پاروں کا یہ سسٹم ہی نہیں ہوتا جس کے ہم اور آپ اتنے زیادہ عادی ہیں کہ بہت سے لوگ اسے اللہ کی جانب سے کی جانے والی تقسیم سمجھتے ہوں گے. لیکن خیر ہمارے معاشرے کے اعتبار سے پہلے ہی پارے جو آیت نازل ہوئی اور جو مسلسل بات یا چھ جمعوں سے ہمارا عنوان بن رہی ہے, اس کا تعلق ان حالات سے ہے جن میں آخری رسول اس دنیا میں ظاہر ہوا. اور اس آیت میں جسے خاص طور پر منتخب کیا گیا یہ حقیقت بیان کی گئی کہ بعض اوقات کسی کا سب سے زیادہ انتظار کرنے والے وہی اس کے سب سے بڑے دشمن ثابت ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام کے بارے میں جن کے پاس کوئی معلومات نہیں اور جن کے لیے پیغمبر کا آنا سب سے زیادہ غصے کا سبب بنا کہ رسول نے آتے ہی بقول ان دشمنوں ان کے خداؤں پہ براہ راست حملہ کیا, ان لوگوں کی مخالفت ختم, ان لوگوں کی دشمنی ختم, ان کی نسل بھی یہ بھول گئی کہ ہمارے بزرگوں نے پیغمبر کے ساتھ کیا دشمنی کی تھی. چنانچہ ولید ہو کہ عتبہ ہو کہ شیبہ ہو کہ ابو جہل, یہ سارے مسائل ختم ہو چکے جن کو بظاہر پیغمبر سے سب سے زیادہ اختلاف اور جن کی دشمنی بظاہر رسول سے سب سے شدید دشمنی تھی. لیکن وہ لوگ جن کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت میں ہو رہا, جو رسول کا سب سے بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں, اور خالی زبانی انتظار نہیں عملی انتظار, جس کی تفصیلات آپ مجالس میں علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں, رسول کے لیے پیسے جمع کرنا, رسول کے لیے اپنے جوانوں کو تربیت دلانا, رسول کی مدد کے خاطر اسلحہ اکٹھا کرنا, اور رسول کی خوشنودی کے خاطر اپنے آپ پر ظلم کو بھی برداشت کر لینا کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے ہم تلوار نہیں اٹھائیں, اور وہی پیغمبر کے اتنے بڑے دشمن بنے کہ نہ صرف یہ کہ یہ دشمنی رسول کی 63 سال کی زندگی میں رہی, بلکہ آج بھی عالم اسلام جتنے مسائل میں مبتلا اس کی زیادہ تر ذمہ داری اس کی گروہ کے ہوتی, یعنی گروہ یہود. تو سوال یہی کہ قرآن کریم جو بار بار یہ کہہ چکا کہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں, اسی لیے تاریخ کا واقعہ قرآن میں سوائے حضرت یوسف اور کوئی مکمل طور پہ نہیں آیا, ایک اشارہ ہوتا ہے جس کا ہم سے اور آپ سے تعلق ہے, اور یہاں پہ یہ اشارہ یہ بتانے کے لیے کافی کہ کسی بھی شخصیت کا انتظار کرنے والوں اس خطرے سے بھی ڈرتے رہنا کہ کہیں تمہارا انتظار تمہیں سب سے بڑا دشمن اور مخالف نہ بنا دے اس آنے والے کا. اور کیونکہ کل کا دن جو گزرا اسی شخصیت کی ولادت کا دن کہ جس کے بیٹے ہی کا نام وہ ہے کہ جس نام کا انتظار عالم اسلام ہی کر رہا ہے, اور خصوصیت کے ساتھ عالم ایمان یعنی صاحبان ایمان. اور یہی پہ ہمیں اپنی اس گفتگو کو سمیٹ کے مکمل کر دینا. اب ہمارے پاس بہت زیادہ موضوع صحت کے بات کرنے کا موقع نہیں رہا. 11ویں امام کی ولادت, 11ویں امام کی زندگی, 11ویں امام کی شادی, 11ویں امام کے یہاں اولاد پیدا ہو جانا, 11ویں امام کی قید, 11ویں امام کی شہادت, 28 سال کے مختصر زندگی میں یہ سارے واقعات در حقیقت اسی ایک مسئلے کو ثابت کر رہے ہیں جو اس سے پہلے بھی میں نے بار بار تفصیل کے ساتھ بیان کیا, اور وہ یہ کہ امام زمانہ کے عنوان پر چاہے رسول کی حدیثیں ہوں کہ امام کی, کچھ اس انداز سے پیش کی ہے کہ سننے والوں میں سے بہت سو کو غلط فہمی ہو گئی. اگر رسول اور امام جان بوجھ کر کسی کو غلط فہمی میں نہیں ڈالا, لیکن جس طرح سے امام زمانہ کے حالات میں آپ کو یہ ملے گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی کہ احادیث کو سننے کے بعد لوگوں کو دھوکہ ہو رہا, 11ویں امام کی ساری زندگی بھی در حقیقت ایسی ہی گزری. اور بہت ہی مختصر ایک بات کہیں کہ میں اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں, 11ویں امام کی ساری مخالفت اسی بنیاد پہ تھی کہ ہر ایک کو یہ معلوم تھا کہ ان کا بیٹا 12ویں امام بننے والا. اب 12ویں امام کے بارے میں آج ہم اور آپ اس منزل پہ پہنچ چکے کہ ہمیں بھی وہی محسوس ہو رہا ہے جو قرآن نے کافروں کے بارے میں کہا تھا, انہ یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. قرآن کہتا کہ یہ کافر اس چیز کو بہت دور کی چیز سمجھ رہے ہیں, لیکن ہم خدا اپنے لیے کہہ رہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ کتنا قریبی. جو کفار مکہ کے بارے میں قرآن نے کہا, آج 1200 سال کی وجہ بہت سارے صاحبان ایمان کا بھی اپنے امام کے بارے میں یہی نظریہ بن گیا کہ ہمیں امام کا ظہور بہت دور کی چیز نظر آ رہا. کم از کم اتنا خیال تو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ یہ کوئی 2-4 دن یا ہفتے 2 ہفتے کی بات نہیں. قرآن اگر کفار مکہ کا نظریہ بیان کر رہا کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, یہ کفار مکہ اسے بہت دور کی چیز سمجھ رہے ہیں, لیکن آج 1000 یا 1200 سال کے گیپ ہمارے ذہنوں میں امام کے بارے میں خیال یہی پیدا کر دیا. لیکن جب 11ویں امام کی ولادت ہوئی تو اس وقت صاحبان ایمان کو تو چھوڑیے, اس دور کے عام مسلمان بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ بارہویں امام بس اب آئے اور اب آئے. اور آنے سے مقصد ان کی ولادت نہیں, آنے سے مقصد یہ ہے کہ ان کی حکومت قائم ہونے والی ہے. ہر ایک کو یہ بتایا گیا. کس نے بتایا ہے؟ اللہ کے رسول, کہ جو میرا بارہواں وہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے. لوگوں کے پاس گنتی کا سلسلہ جاری, اب آٹھ ہو گئے, اب نو ہو گئے, اب دس ہو گئے, اب گیارہواں آ گئے, گیارہویں کے بعد بارہواں آنا. اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بارہواں آنا اس کا مطلب یہ کہ جیسے ہی آئے گا ویسے ہی دنیا سے ظلم ختم ہو کے رہ جائے گا. آج ہم اور آپ مومن ہونے کے باوجود امام کے ظہور کو اتنا قریبی واقعہ سمجھنے کو تیار نہیں, لیکن اس دور حدیثیں پڑھنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں یہ امپریشن یا تاثر بنا کہ بارہواں آیا اور جیسے ہی آیا ویسے ہی وہ نظام بھی آ گیا جس کا وعدہ قرآن میں خدا نے اور عالم اسلام کے سامنے رسول نے کیا. چنانچہ جیسے جیسے سلسلہ امامت 12 نمبر کے قریب ہوتا جا رہا ویسے ویسے ان کے لیے پریشانی بڑھتی جا رہی, جو اس چیز کو جانتے ہیں کہ 12ویں کے آنے سے عام دنیا کو فائدہ ہوگا تو ہمیں نقصان ہوگا. یعنی ہر وہ شخص جو خص کر کے کسی جگہ نظام حکومت چلا رہا 11ویں امام کی ساری سے ان کی ولادت سے لے کے ان کی شہادت تک, بس دشمنوں سے کسی سازشوں کے درمیان گزرتی رہے کہ 11ویں اگر آ گیا تو 12ویں نہ آنے پاس. یعنی اگر اس زمانے کے ظالم حکمرانوں کے ذہن ذرا سا بھی یہ خیال ہوتا کہ 12ویں کے آنے کے بعد بھی وہ نظام قائم ہوتے ہوتے صدیاں لگی, ذرا بھی اگر ان کو یہ معلوم ہوتا تو شاید 12ویں امام کی زندگی بالکل مختلف ہو جاتی, اسی انداز کی ہوتی جس طرح 5ویں کی یا 6ویں کی یا 10ویں امام کی زندگی ہوئی. مجھے یاد ہے یہ سارے گزشتہ میں نے یہ عرض کیا کہ 10ویں ایمان کی زندگی کو بہت ہی کم صاحبان ایمان نے پڑھا یا سوچا. 6ویں ایمان کے حوالے سے ہر ایک کو معلوم کہ سب سے زیادہ علوم 6ویں ایمان نے پھیلائے, لیکن یاد رکھیں یہ 6ویں ایمان کے حالات ہے تقریباً وہی 10ویں ایمان کے حالات. 35 سال اگر 6ویں ایمان کی, 34 سال اگر 6ویں ایمان کی امامت کی مدت, تو تقریباً 34 سال 10ویں ایمان کی مدت امامت. اور اگر 6ویں ایمان کی وجہ سے سب سے زیادہ علوم اسلام ہم تک پہنچے تو 10ویں ایمام نے, وہ جو اکثر واقعہ میں پڑھتا تھا, ایک ایک نشست میں 10-10 ہزار مسائل کا بیان کیا. لیکن 10ویں ایمان کی زندگی کے آخری چند مہینوں کو چھوڑ کر ہم اور آپ اس زندگی پہ غور کرنے کو تیار نہیں. بس یہ یاد رکھیں کہ اگر ظالموں کے ذہن میں ذرا سا بھی یہ امکان ہوتا کہ 12ویں کے آنے کے بعد بھی سال ہر سال گزر جائیں تب یہ نظام میں تبدیلی آئی, تو 11ویں امام کی زندگی بالکل مختلف ہو. اگر 6ویں امام کی طرح سے نسل تو اپنے بابا 10ویں امام کی طرح کی زندگی ہوگی. یعنی اطمینان کے ساتھ مدینے میں بیٹھ کر دین کو پھیلانے اور مسائل کو مکمل کرنے کا موقع. وہ قید, وہ پریشانی, وہ شادی کا مسئلہ, وہ بیوی کا ساری زندگی تہخانے میں گزارنا اور وہیں سے انتقال پانا, یہ سب حالات نہ ہو. کیوں؟ ظالم حکمران تو اپنی جگہ یہ سمجھ رہا کہ 11 کے فوراً بعد 12 آئے اور 12 کے فوراً بعد تبدیلی آئے. اچھا, اب یہ وہ غلط فہمی کہ جس کی وجہ سے 11ویں امام کی زندگی کا سارا طریقہ بدل گیا. آپ نے علماء کرام سے اکثر یہ سنا ہو اور شاید مجھ جیسے طالب علم کو بھی محسوس کیا ہوگا کہ میں شعر و شاعری کبھی بھی اپنی تقاریر میں نہیں لاتا ہوں. بس ایک ہی شعر ایسا ہے جو بار بار میری تقریر میں آتا, حقیقت ابدی ہے مقام شبیر. اس کا پہلا مصرع بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شاہ. 11ویں امام کی زندگی فقط یہی انداز کوفی و شاہ. اس زمانے کے حکمران یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے بعد 12ویں آ کے نظام کائنات کو بدلنے والا, چنانچہ 11ویں امام کی زندگی کا سارا طریقہ کار بدلتے رہے گئے. لیکن 12ویں امام کی وجہ یا 12ویں امام کے عقیدے کے اعتبار یہ واحد غلط فہمی نہیں ہے جو ذہنوں میں پیدا ہو. ایک تو اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ جس کی بنا پر ان کے بابا گیارہویں امام کی ساری زندگی کا نظام بدلا. غلط فہمی گیارہویں امام کے بارے میں نہیں، غلط فہمی بارہویں کے بارے میں، بارہویں کے بارے میں غلط فہمی نے گیارہویں امام کی ساری زندگی کے نظام کو بدل دیا. معصومین کا سب طریقہ ایک ہوتا، انداز بدلتے ہیں اس زمانے کے ظالموں کو، لیکن بارہویں امام کے حوالے یہ کوئی واحد غلط فہمی نہیں. اتنی ساری غلط فہمیاں ذہنوں میں بھری ہوئی کہ اگر آج بھی ان کا علاج نہ کیا گئے تو وہی ہوگا کہ جو یہودیوں نے آخری رسول کے ساتھ کر لیا، وہی ماننے والے آخری امام کے ساتھ کر سکتے. غلط فہمیوں کا تذکرہ میری مجالس میں اکثر ہوگا. آج تو صرف اس لیے یہ جملہ آ گیا کہ گیارہویں امام کی ولادت کے بعد 28 سال کی ساری زندگی اس اعتبار سے باقی معصومین سے مختلف ہو گئی کہ ایک غلط فہمی ظالموں کے دل میں آ گئی. اور یہ غلط فہمی بعض صاحبان ایمان کے دلوں میں بھی، چنانچہ اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں لیکن اشارہ ضروری، جس طرح اس زمانے کے ظالم حکمرانوں نے یہ سمجھ کر کہ بارواں آ کر راتوں رات نظام بدلے تو اسے آنے ہی نہ دو، اسی طرح اگر کسی مومن کے دل میں یہ خیال ہے کہ جب واقعان بھی بارواں ظاہر ہوگا تو وہ راتوں رات اس دنیا میں انقلاب لے آئے تو وہاں بھی وہی دھوکہ ہو جائے کہ پھر ہم اس بارہویں کو بارواں نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو بارہویں کا یہ تاثر، یہ تصور کہ بارواں آئے گا تو کفر کو فوری شکست کھانا ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھیں گے کہ بارہویں کے آنے کے بعد کفر اور زیادہ طاقتور ہو گیا، جملوں پہ غور کیجیے گا، اگر ذہن میں آپ کے یہ تصور، وہ تصور جو ان ظالموں کے ذہن میں تھا، اگر وہی تصور کہ بارہویں کے آنے کے بعد اوور نائٹ چینج آ جائے گا، راتوں رات انقلاب آ جائے گا، بارہویں کے بعد کوئی ایسی مشین ہوگی کہ بٹن دبائیں گے اور سارا معاشرہ بدل جائے گا، بارہویں کا طریقہ کار یہی ہو، میں دعا کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، میں معجزے سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر تاثر یہی کہ کھڑے ہو کے میدان میں دعائیں مانگیں اور ظالموں اور کافروں کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں تو یاد رکھیں یہ تصور رکھنے والا وہ بارہویں امام کا دشمن بن جائے، کیونکہ یہ کچھ ہوگا ہی نہیں، یہ ساری چیزیں پیش ہی نہیں آئیں. جب ذہن میں تصویر کچھ اور ہوتی اور سامنے والا آدمی کچھ اور ثابت ہو رہا ہوتا، وہیں سے تو ساری مخالفتیں شروع ہوتی، وہیں سے تو ساری غلط فہمیاں جنم لیتی، وہی چیز تو آگے جا کے دشمن بنا دیتی. پھر وہی بات مجھے کہنا پڑ رہی جو آپ سنتے سنتے عاجز آ گئے، اور وہ یہ کہ یہ ساری چیزیں ابھی بھی دیکھی جا سکتی اگر کسی کے ذہن عالم کا تصور ہی یہی کہ جو حجرے میں بیٹھ کے یہ مسئلے بتاتا ہو یا تصویر پڑھتا ہو اور اس کے علاوہ عالم کسی کا نام نہیں، خصوصیت کے ساتھ سیاست میں حصہ لینا تو اس کے لیے شجر ممنوعہ، اس لیے کہ سیاست گندی چیز تو اسے گندے لوگوں کے حوالے کر دیا جائے، یا کہیں نا پھر نہ اس کی سمجھ میں امام خمینی آئی، نہ اس کی سمجھ میں ولایت فقیہ آئی، نہ اس کی سمجھ میں کسی جگہ علماء کا آگے بڑھ کر تخت حکومت کا قبضہ کرنا آئے گا. وہ یہی سمجھے گا کہ یہ بھی دنیا پرست ہو گئے، وہ یہ سمجھے گا کہ انہیں بھی کسی کا لالچ ہو گیا، وہ یہی سمجھے گا کہ انہوں نے بھی پرانے علماء کے طریقے سے ہٹ کے ایک بات کی. وہ عالم کو عالم نہیں مانے، احترام کرے گا عالم، لیکن جو عالم اس کے سامنے میدان سیاست میں اس کو اس لیے عالم نہیں مانے گا کہ اس کے ذہن میں عالم کا تصور ہے صرف مصلی کے حوالے سے، کرسی کے حوالے سے نہیں، اس کے ذہن میں عالم کا تصور وقت نجاست و طہارت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے نہیں. پھر وہی بات اگر امام کے بارے میں بھی ذہن میں تصویر یہی کھینچی کہ ادھر امام آئیں، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو کامیابی ہی کامیابی ملے بلکہ کافروں کو اگر ایک منٹ میں نہ سہی تو بہرحال روز بروز کمزوری کے بعد شکست ہو، تو وہ اس کو امام نہیں مانے جس کے آنے کے بعد کافر طاقتور ہو جائیں. اور ایسا ہوگا جو اصلی امام، جو حقیقی امام، جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس کے آنے کے بعد یہی ہونے والا، اس لیے کہ چراغ بھی گزرے سے پہلے پھڑکتا، جس وقت وہ کافر اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ سارے مسلمان مل کے ہمارے لیے چیلنج بن رہے ہیں، وہ بھی سب آپس میں مل جائیں، اور بہرحال ان کا ملنا ان کو اتنا طاقتور تو کر دے گا کہ کہ روایتوں کا یہ جملہ جو میں 10 سال پہلے پڑھا کرتا تھا اب تو موضوعات اتنے پھیل گئے کہ اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں لگا. کہ لشکر امام کو اس جنگ جو بہرحال ہے تو آخری جنگ, لیکن اس جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑے. اب کس کے ذہن میں یہ تصور کہ امام زمانہ کے آنے کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو رات و رات تبدیلی کا متمنی کیا, اس کو یقین کامل ہے کہ رات و رات تبدیلی آ جائے. وہ اسے امام کیسے مان جس کے آنے کے بعد کافر مستحد, جس کے آنے کے بعد کافروں کی طاقت بڑھ, جس کے آنے کے بعد کافروں کے لشکر اس لشکر کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا جس کے قیادت امام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جملہ آسانی سے ہضم نہیں ہو سکتا, یہ جملہ آسانی سے سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا, اور یہی وجہ ہے کہ جملہ میں ہر جگہ بیان بھی نہیں کرتا. یہاں بھی موضوع ایسا بن گیا اس لیے کہنا پڑ رہا. اب یہ ساری باتیں ایسی جو بہت تفصیل طلب لیکن اشارتاً صحیح ایک جملہ میں نے اکثر مجلسوں میں دبے دبے الفاظ میں کہا, اس کی وضاحت اس لیے مناسب نہیں سمجھی کہ مجھے یہ یقین کہ اکثر مومن اس جملے کو برداشت نہیں کر سکتے کہ جس لشکر کے قیادت امام کر رہے ہیں. البتہ لفظ شکست تو غلط, اس لیے کہ کربلا کے حوالے سے یہ لفظ ممبروں پہ آتا کہ شکست مر جانے کا نام نہیں, لیکن بہرحال لشکر اسلام پیچھے ہٹے, لشکر امام پیچھے ہٹے, اور اتنا شدید دباؤ ہوگا ان کافروں کہ لشکر امام پیچھے ہٹتے 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 دریائے فرات کے اندر پہنچ جائے. اب آپ کو یاد آ گیا ہو کہ اس حوالے سے میری پرانی تقریروں میں آپ کو جملہ ملے کہ امام اپنے لشکر سے ہٹ کر ایک کونے میں مسلح بچھا کے کھڑے ہوں اور خدا سے دعا کریں گے کہ وقت مدد. تب بعض علماء نے لکھا کہ مولا کائنات, اور بعض نے لکھا ہے کہ رسول اسلام تشریف لائے, اور پھر وہ جہاد ہوگا جس کے نتیجے میں یقیناً آخری شکست تو امام کی ہے اور آخری شکست تو کافروں کی, لیکن اس آخر تک اپنے عقیدے کو بچا کے کون لے جائے. کتنے ہی لوگ تو ایسے ہوں کہ اس وقت دھوکہ کھا جائیں جب وہ یہ دیکھیں گے کہ امام کے آنے کے بعد ہمارے مسائل بڑھ گئے, ہمارے دشمنوں کے مسائل کم ہو. کتنے ہی لوگ یہیں پہ دھوکہ کھا جائیں کہ ہم تو ان کو امام نہیں مانتے. یہ جملہ بھی میں نے مجلسوں میں اکثر پڑھا, لیکن چوک ایک طرح کم از کم میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ میری الوداعی باتیں ہیں, اس لیے سب کو سمیٹا جا رہا. مثلا آپ کو یہ یاد ہوگا کہ امام زمانہ کے حوالے سے غلط فہمی میں نے بار بار یہ بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ ہماری روایتوں میں یہ ثابت ہے کہ امام پہلے ہیں دجال بعد میں. البتہ آخری دجال, دجال بھی کوئی ایک کوئی تھوڑی, بے شمار دجال, لیکن آخری دجال یعنی وہی آخری دجال جسے ہمارا عام مجمع دجال سمجھتا, وہ ایک آنکھ والا اور روٹیوں کے مسئلے پہ دنیا کو گمراہ کرنے والا. اچھا اس سے پہلے برادران اہل سنت کی کتابیں پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ تاثر تھا کہ ان کے پاس جو حدیثیں اس میں یہ لکھا ہے کہ دجال پہلے ہے امام باد میں, اور وہی چیز بڑھتے بڑھتے ہمارے درمیان بھی آ گئی. اس لیے کہ بہت سی چیز جو ہمارے علماء حالات کے تحت بیان نہیں کر پائے تو ہمارے عام آدمیوں نے دوسروں سے وہ چیزیں لے لی, کیونکہ صوفیانی جو خاص امام سے پہلے آنے والا اس کے حالات غیر شیعوں کے پاس نہیں پہنچے, بلکہ معصومین کی مصلحت تھی کہ نہ پہنچے. چنانچہ وہ کنفیوز ہو کر ایکسپٹ کر دیا دجال کو صوفیانی. لیکن ابھی 2 ہفتے پہلے 25 اگست کو جنگ اخبار میں سوال جواب کا ایک کالم آتا, اس کے اندر ایک سوال کا جواب پڑھنے سے یہ اندازہ ہوا کہ خود برادران اہل سنت کے یہاں بھی معتبر حدیث یہی کہ امام پہلے آئیں گے دجال بعد میں آئیں گے. ورنہ اب تک میں یہ سمجھ رہا کہ یہ حدیثیں خالی ہمارے یہاں, وہ بھی اس طرح کے عام شیعوں کو بھی نہیں پتا کہ امام پہلے ہیں دجال بعد میں, اور غیر شیعوں کے یہاں ترتیب الٹی. لیکن 2 ہفتے پہلے سوال کے جواب میں یہ بتایا گئے کہ ہماری روایات کے مطابق, یعنی وہ لکھنے والا لکھ رہا, امام پہلے آئیں گے اور دجال ان کے بعد آئیں گے. خیر یہ سارا جملہ, یہ ساری بحث کیوں, دجال کا بعد میں آنا خود یہ بتا رہا کہ امام کے آنے کے بعد شیعوں کو کتنی زحمت اٹھانا پڑ رہی. تو تمام روایتوں میں لکھا کہ دجال اپنے ساتھ روٹیاں لے کے آئے, اور اس وقت اتنی زیادہ
غذا کی کمی کی وجہ سے عام شیعوں کی بھی بری حالت ہوگی کہ دجال کی روٹیاں ان کو بہتا دیں گی امام کو دیکھنے کے بعد بھی، امام ان کے بیچ میں پھر بھی روٹیاں دیکھ کے بہت جائیں، اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ امام کے آنے کے بعد بھی مسئلے حل نہیں ہوئے بلکہ پیٹ اور بھوک کا مسئلہ اور بڑھ گیا۔ تو اب اگر ظالم حکمرانوں نے اپنے ذہن میں یہ سمجھا کہ گیارہویں امام کے بعد بارہواں آنے والا، اس لیے گیارہویں کو آزاد نہ رہنے، تو یہ دھوکہ فقط ان کے ذہن میں نہیں، ہمارے ذہن میں بھی کہ امام کے آنے کے بعد ہم نے تسلیم بنائی کہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں، نہ ہمیں کوئی اکنامیکل پرابلم ہو، نہ ہمیں اپنے دشمنوں کا کوئی خوف رہے، نہ ہماری جان مال عزت اور آبرو خطرے میں پڑے۔ اور پھر وہ آ گیا جس نے اپنے آپ کو امام کا، اور وہ امام ہوگا، لیکن ہم نے دیکھا اس کے آنے کے بعد بھی ہمارے بچے مرے، اس کے آنے کے بعد بھی ہمارے جوانوں کے لاشیں اٹھی، اس کے آنے کے بعد بھی ہمیں پیٹ کی مار سہنا پڑی، اس کے آنے کے بعد بھی ہمارے دشمن طاقتور ہوتے چلے گئے، اور آخر میں تو ہم نے یہ دیکھ لی کہ خود اس کا اپنا لشکر اور دوران جب ظالموں اور کافروں کا دباؤ اتنا شدید ہوا کہ اس کا لشکر پیچھے ہٹا جا رہا، بھاگ نہیں رہا، فرار اختیار نہیں کر رہا، لیکن لگ ایسا رہا کہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ تو اب آپ خود یہ سوچیں کہ کتنے لوگ ایسے کہ جو پھر بھی ان کو امام سمجھتے رہے۔ آپ کا یہاں بیٹھ کر یہ سوچنا کہ بہرحال ہم تو انہیں امام سمجھے، لیکن یہ سمجھتی غور تو کی دے کہ یہاں کی بات اور میدان کی بات اور، جس امام کے بارے میں ہم اور آپ جو عقیدہ رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے، لیکن اسی کے لشکر کو ہم اس طرح پیچھے ہٹتے دیں کہ امام کو خدا سے کہنا پڑا کہ پروردگارہ وقت مدد، اب پھر بہرحال وہ حجت آئی، لیکن اس کے آنے سے پہلے پہلے کتنے لوگ امام کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ ساری غلط فہمیاں دشمن فائدہ اٹھا لے گا۔ اگر آپ کے ذہن گیارہویں امام کے زمانے کے ظالم حکمرانوں کی طرح اپنے بارہویں امام کا یہ خیال کہ جن کے آتے ہی سارے مسئلے حل ہوں گے، تو یہ دھوکہ، یہ غلط فہمی، بلکہ یہ وہ غلط فہمی جو آپ کو امام زمانہ کا مخالف بنا سکتی۔ وہ ایمانا کہ آپ ان کو امام ہی نہیں مانے، جن کے ہوتے ہوئے ہم کو زحمتیں ہوں آپ کہیں گے یہ کیسے امام، جن کے ہوتے ہوئے دشمن کا لشکر اسلامی لشکر کو پیچھے ہٹا آپ کہیں گے ہم اسے کیسے امام مانتے۔ پھر آئیے مثال، اگر کسی کے ذہن یہ والا جو تصور وہ علماء کے بارے میں بھی ہو، اسلام کے بارے میں بھی ہو، میں نے کہا تھا شاید پچھلے سال یہاں کے درس میں تو نہیں لیکن کسی اور درس، کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ انقلاب ایران ایک صحیح انقلاب ثابت کرنے کے مجھ جیسے طالب علم سے لے پاکستان کے بڑے بڑے علماء تک کو یہ بتانا پڑ رہا تھا کہ انقلاب کے فوراً بعد چیزوں کے دام، گوشت کتنے کلو ملتا ہے اور سبزی کتنے کلو ملتی ہے، اس لیے کہ بعض صاحبان ایمان، لفظ بعض بھی غلط، ایک بڑی تعداد اس انقلاب کو فقط اس لیے اسلامی انقلاب نہیں مان رہی کہ شاہ کے زمانے میں تو ایران میں اتنی ارزانی، اب اگر یہ اسلامی انقلاب ہے تو اتنی مہنگائی کیوں ہو، اور یہ چیز اب تک چلی آ رہی ہے، پھر وہ تو عام لوگوں کا بچپنا، اس لیے اس وقت ان کو بتانا پڑ رہا تھا کہ وہ غلط فہمی، لیکن اتنی بڑی غلط فہمی اس وقت سے لے کے آج تک، بھائی آپ نے کہا ایران کے حالات صحیح نہیں ہیں اس لیے کہ وہاں مہنگائی اتنی زیادہ، مہنگائی کا اسلام سے کیا تعلق، یہ کون سی دلیل ہے کہ جہاں مہنگائی ہے تو وہ اسلامی انقلاب نہیں ہوگا اور جہاں ارزانی ہے وہ اسلامی انقلاب ہوگا؟ لیکن سنتے وقت جتنی بچوں جیسی آپ کا بات لگے، جب آپ صحیح میں ڈسکشن میں بیٹھے تو آج بھی دیکھیں کہ اس انقلاب کے 16 سال کے بعد انقلاب کے اسلامی ہونے اور غیر اسلامی ہونے کی ایک دلیل مہنگائی اور سستائی کو لایا جاتا، ارزانی ہے کہ ارزانی نہیں، عوام مشکلات میں ہے کہ عوام کے لیے دودھ و شہد کی نہریں بہ رہی، اس وقت بھی یہی بات تھی آج بھی یہی بات ہو رہی۔ چنانچہ اگر بات کرنے والوں کا انداز ایسا ہوتا کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ ایران میں بڑی ارزانی یا وہاں کے لوگوں کو بڑی سہولت، تو وہ مان لیں گے کہ یہ اسلامی انقلاب، اور اگر کہیں سے یہ ثابت ہو جائے کہ سہمتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے، چیزیں مل نہیں رہی ہیں، گزارا کرنا بڑا مشکل، تو اس کا مطلب کہ یہ انقلاب ناکام۔ لیکن تصور اور تاثر اگر ذہن میں یہ ہو کہ چیزوں کے ملنے اور نہ ملنے کا حق اور باطل سے کوئی تعلق نہیں. جہاں چیزیں سستی ہوں وہ حق ہے, جہاں چیزیں مہنگی ہوں وہ باطل. جہاں تنخواہ میں گزارا ہو رہا ہو وہ حق ہے, جہاں تنخواہ میں گزارا نہ ہو رہا ہو باطل. جہاں پہ انسان کو گھر بیٹھے حکومت کھانے کو دے رہی ہو وہ حق, اور جہاں پہ انسان کو باتیں کرنا پڑ رہے ہیں وہ باطل. جو ڈسکشن ہوتی, جو ایران کے اکنامیکل حالات زیر بحث لائے جاتے, اگر لوگ پاکستان اس پر سنجیدگی سے بحث کر رہے ہیں تو وہ بات فیصلہ ہو کہ پھر امام زمانہ کا انقلاب معاذ اللہ باطل ہوگا. اس لیے کہ امام کے انقلاب کے بعد ابتدائی چند مہینے تو اس سے زیادہ سخت صورت حال ہو, اور وہی دلیلیں جو آپ نے بنائی. کوئی دلیل ہوتی ہے کہ قرآن کی آیات کے مطابق ہے کہ نہیں, احادیث سے معصومین کے مطابق ہے کہ نہیں, اسلام نے جو طریقہ بتایا ہم پر بات. تو امام زمانہ کے انقلاب کے بعد قدم پھسلے. آج یہ سننا جتنا آسان کہ بھائی امام کے بعد لوگ ان کے مخالف ہو جائیں, ان کی وجوہات پر بحث کرنا اتنا ہی مشکل. اور اگر آپ ان وجوہات کو پہچان کہ کیوں لوگ امام کے مخالف ہوں, تو آپ کو لگے کہ وہ ساری چیزیں تو آج بھی پائی جاتی. یعنی اس سے زیادہ ایک اسلامی معاشرے کی گری ہوئی حالت کیا ہو سکتی, روٹی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے اس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں. جبکہ امام کے انقلاب کے بارے میں پہلی بات ہی ہے کہ روٹی کا اتنا فہد پڑ جائے گا کہ دگیار کان کا بیل نکال کے روٹی پہ رکھے گا, لوگ اسے کھانے کو تیار ہو جائیں. تو امام کا انقلاب تو گیا, وہ تو معاذ اللہ باطل بن گئے, وہ تو معاذ اللہ غلط ہو گئے. اور جو اس وقت سننے میں آپ کو محسوس ہو رہا کہ ایسا کون بے وقوف یا احمق مومن ہوگا یہ کس وجہ سے یہ فیصلہ کرے گا, ایران کے حوالے سے دیکھ لیجئے اور امام کے حوالے سے یہی بات ہوگی. انہیں غلط فہمیوں میں غلط فہمی یہ بھی کہ جب امام آئیں گے تو شیعہ امام عام مومنین امام کی حمایت کریں گے اور علماء امام کی مخالفت کریں گے. انہیں غلط فہمیوں میں وہ ساری غلط فہمیاں جو چل رہی ہیں جسے لا کے ختم یہی پہ کرنا. اب اس میں سے جہاں تک پہلے حصے کا تعلق, وہ تو ہماری گزشتہ تقریر میں بیان ہو گیا. کیا شیعہ عوام اسی طرح سے امام کی حمایت کرے جس طرح سے ہماری عقل کہتی ہے کہ کرنا چاہیے؟ کیا اسی طرح سے کرے؟ کیا کہیں نہ 20%, 25%, 30%, 35%, 40% امام کی حمایت کرے, لیکن عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ 99% شیعہ امام کے قید میں ہوں. روایتیں اس کی تردید کر رہی اور اس کی وجوہات آپ کے سامنے میں بیان کرتا رہا ہوں. ایک وجہ تو آج آپ نے سن لی کہ امام کی جو تصویر آپ نے ذہن میں بٹھا کے رکھی, جو میں نے پچھلے جملے کو کہا تھا اس جملے کو پھر دوہرا, ہم نے امام کی یہ تصویر بنائی اور آنے والا امام ہماری بنائی بھی اس تصویر پر فوراً پورا نہیں اترے, وقت لگے گا, زحمتیں برداشت کی جائیں گی, یقیناً انجام بہترین ہوگا. کائنات کی تاریخ اتنا بہتر نظام حکومت قائم نہ ہو سکا ہے نہ ہو سکے جو امام کے آنے کے بعد. لیکن آنے کے کتنا بعد, یہ سارا مسئلہ لفظ کتنا کا, آنے کے کتنے عرصے کے بعد, اور جتنے عرصے کے بعد بھی اس دوران کیا ہو, امام کے آنے سے پہلے کی جو حالت ہے اس سے خراب حالت ہو جائے گی. لیکن دو اہم وجوہات پچھلی دفعہ آپ سن چکے, اور ان میں دوسری وجہ پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں آئی, پہلی وجہ میں اب تک لوگوں کو شک. تو ایک جملے میں اس کو سمیٹ دوں اور بحث دوبارہ شروع نہیں کرنا. آج کی باتوں کے علاوہ لوگ امام کے مخالف کیوں ہوں؟ ایک تو بات آ گئی, پچھلے ہفتے کیا بات ہے, پچھلے ہفتے دو باتیں آئیں. یہ نمبر ایک, جو غیبت ہمارے بدترین دشمن, وہ امام کو دیکھ کے بہرحال بدل کو جائیں گے. امام جیسی شخصیت کو دیکھ کر تفصیلات کے لیے بہرحال گزشتہ جمعے کی تقریر اپنے ساتھیوں سے معلوم کر لی اگر آپ نہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک عام مشاہدہ بھی ہے کہ جو آدمی کھوکر سر کھانے کے بعد سنبھلتا اس کا جوش و جذبہ زیادہ ہوتا, اور جو آدمی ایک طویل عرصے سے اپنے آپ کو حق میں سمجھ رہا ہو اس کا طریقہ بالکل بدل جاتا. مجھے روایت میں جملہ آپ اخلاقیات کے حوالے سے سنتے ہیں. خدا کو گناہگار زیادہ پسند ہے جو توبہ کرتا, اس عبادت گزار کے مقابلے میں تو کبھی گناہ نہیں کرتا. البتہ روایت کی تفصیل, یہ ایک جملہ تو اکثر آتا کہ ایسا گناہگار زیادہ پسند ہے کہ اس گناہ کر کے توبہ کرتا, اس عبادت گزار کے مقابلے میں جو کبھی گناہ نہ کرتا. وہی بات تھی جو میں نے گزشتہ تقریر میں بیان کی. وہ یہ نہیں کہ عبادت کرنے والا پسند نہیں, ہاں مسلسل عبادت کرنے والے کے ذہن میں خود بخود وجوب پیدا ہو جاتا, سب کی بات نہیں, پھر بھی ایک بڑی تعداد اپنے آپ کو وجوب سے بچا لے. لیکن وجوب کے مقابلے خدا کو گناہگار پسند ہے جو توبہ کرے. گناہگار توبہ کرے ہمیشہ اس قسم کے کمپلیکس میں رہے گا جو رہنا چاہیے کہ میں نے کتنی نافرمانی کی, میں نے اپنے پیدا کرنے والے کی کتنی مخالفت کی. اب وہ اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے, اس کا ازالہ کرنے کے لیے زیادہ محنت اور خلوص کے ساتھ عبادت کرے. اب جو ہمیشہ سے عبادت گزار, اگر وہ خود نہ بھی چاہے تو شیطان اس کے دل میں یہ ڈال دے کہ تم جیسا کون, تم سینئر عابد, اور سینئر اور جونیئر کا مسئلہ ہر جگہ معاشرے کو تباہ کرتا ہے تفصیل آ گئی. لیکن ایک بات کیا پہ بہت ضروری ہے وضاحت کرنا, اور وہ یہ کہ یہ بحث ہمارے علماء ایک اخلاقی مسئلے میں بھی ہوئی, اور وہ یہ کہ ایک آدمی جب سے وہ بالغ ہوا ہے آج تک عبادت کر رہا, یہاں تک کہ وہ بڑھاپے میں داخل ہو گئے 50 سال 55 سال, اور ایک آدمی جس نے جوانی کا سارا عرصہ گناہوں کے ساتھ گزارا, جب یہ دوسرا نوجوان, یہ پہلا والا نوجوان, اس کے پاس بھی جوانی کے تقاضے, اس کے پاس بھی نفس تھا, اگر نفس نہ ہوتا تو جھگڑا ہی نہ ہوتا, اس کا دل بھی چاہتا تھا گناہوں کی طرف جانے, اس کا دل بھی چاہتا تھا عام گناہگاروں کی طرح اس لذت کو حاصل کرنے کو. یہ خوف خدا بالغ ہونے سے لے کے آج بوڑھا ہونے تک ایک لمحے کے لیے بھی راہ حق سے نہیں ہٹا. ساری نمازیں اس نے پڑھی, ساری زندگی حرام سے اس نے اپنے آپ کو بچا, جو نہ رشوت نہیں لی, سود نہیں کھایا, دھوکا نہیں دیا, گھر میں فاقے رہے. اور وہ دوسرا زندگی کا بہترین حصہ تو اس نے سارے گناہ کرتے ہوئے گزارے, شراب اس نے پی, گانا اس نے سنا, جوا اس نے کھیلا, سود اس نے کھایا حرام کی وجہ سے, بنگلے اس کے بنے, کوٹیاں اس کی بنی, گاڑیاں اس کے پاس آئی, غیر ملکی دوروں پہ وہ گئے, اب بوڑھا ہو گئے, اور آج وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہوں, اور اس کے بعد آ جاتا ہے دائرہ اسلام میں یا دائرہ شریعت. سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا اللہ کو اس کی توبہ قبول کرنا چاہیے کہ نہیں, کیا اس کی توبہ قبول کرنا اس پر ظلم تو نہیں جس نے 15 سال سے آج 70 سال تک کوئی گناہ نہیں کیا, اور یہ جو 15 سال سے 7 سال تک 65 سال تک 69 سال تک گناہ کرتا رہا, اور آج کی سچی توبہ کر کے آنا چاہتا ہے اسی کے برابر. ایک بحث ہوگی باقاعدہ سنجیدہ بحث, یہ بحث یہاں چھیڑنے کا موقع نہیں, ورنہ میرا وہ وعدہ پورا نہیں ہو پائے گا کہ آج موضوع کو سمیٹنا, لیکن ایک بحث, اور وہ یہ کہ کیا اللہ کا یہ وعدہ کہ میں گناہگار کی توبہ قبول کروں اس پر ظلم ہے کہ نہیں جس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا, ایک بحث, اور یہ ایک ایسی بحث جو فقط ہمارے علماء کے درمیان نہیں, یہ بحث عیسائیت میں بھی خاص طویل عرصے چلی, اتنے دن تک چلی جب تک عیسائیت کے پاس حرام و حلال کا کنسپٹ تھا. جب عیسائیت میں وہ سینٹ پال نے آ کر وہ ساری چیزیں ہی ختم کر دی تو بھی یہ بحث ختم ہو. لیکن آج بھی آپ کو بائبل میں ایک مثال ملتی ہے اسی حوالے سے, یہی بحث ملتی ہے بائبل کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول کرنے کا مطلب نیکوکار پہ ظلم نہیں, جبکہ ایک طرف ہمارے علماء لکھتے توبہ قبول کرنا اللہ کے لیے واجب, البتہ واجب شرعی نہیں واجب عقلی, بائبل میں مثال ملتی ہے. معلوم ہے یہ ملتی کہ ایک آدمی یہ بائبل کی مثال میں یہ بتانے کے لیے دے رہا ہوں کہ ہر دور میں اس مسئلے پہ بحث ہوئی. ایک آدمی کو کھیت میں کام کرانا, کھیت کی مثال بائبل کی, اور اس نے کہا کہ جو آدمی سارا دن صبح سے شام 12 گھنٹے کام کرے میں اسے اتنے پیسے دوں. ایک آ گیا ملازم اور کہا کہ میں صبح سے شام 12 گھنٹے کام کرنے کو تیار ہوں اور فرض کیجیے 100 روپے در ہو. ایک آدمی آیا 4 گھنٹے کے بعد اور وہ کہتا ہے 4 گھنٹے کے بعد اب میں کام کروں, 8 گھنٹے بچتے. ایک آدمی آتا ہے مثلاً 5 گھنٹے کے بعد, 7 گھنٹے بچتے. دن کے آخر اگر اس نے سب کو 100 روپے دیے تو کیا یہ اس آدمی پہ ظلم ہے جو صبح سے شام تک لگا کہ جو وہ صبح 5 بجے سے شام کے 5 بجے تک کام کرتا اگر اسے وہی پیسے دے جو اس آدمی کو مل جو شام کے 4 بجے آیا اور 1 گھنٹے کام کر کے چلا گیا. اب بائبل نے خلاصہ نکالا یہ ظلم نہیں, اس لیے کہ آقا اپنے پہلے ملازم سے یہ کہہ سکتا کہ تم سے وعدہ تھا 100 کا وہ میں تمہیں دے رہا ہوں, تمہیں اس سے کیا تعلق کہ جو اس کے بعد آیا اسے بھی میں نے 100 دیے کہ 50 دیے کہ 200 دیے. جو وعدہ تم سے تھا اس کی میں نے مخالفت نہیں کی. لیکن اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا, یہ بائبل کی مثال, یہ ایک الگ بحث ہو جائے کہ اسلام کیا کہتا. میں یہ بحث چھیڑ نہیں رہا ہوں لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جس طرح ہم اور آپ گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کرتے تو یہ توقع اور تقاضا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ کرے. جب عمل توبہ قبول اور ایسی قبول ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے توقع بھی کرتے ہیں تو اسی طرح سے عقیدے کی توبہ بھی قبول. مجھے آپ نے پچھلی دفعہ سنا کہ ہم پر حملہ کرنے والا اس لیے نہیں کہ ہم نے اسے نقصان پہنچایا, اس لیے کہ ہم محب اہل بیت, لیکن اگر وہ توبہ کرتا تو بہرحال وہ اسی اسٹیٹس پہ پہنچ سکتا ہے جو ہمارا, بلکہ ہم سے بہتر ہو سکتا. اچھا یہ بات ایسی ہے کہ اسے میں ایک جملہ اور کہہ دوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی اور اس کے بعد اختتامی جملہ, اور وہ یہ کہ ہاں اگر پرانا مسلمان اپنے اسی خلوص پر باقی رہتا جس پر یہ نیا توبہ کر کے آتا, یعنی وہ پرانے کے خلوص اور اس کے عمل میں کمی نہیں آئی اور نیا بھی اسی کے برابر, تو یقیناً پرانا سینئر ہے اس کا مقام بلند. السابقون الاولون اولئک هم المقربون, وہ لوگ جو سبقت کر گئے کسی نیکی کے کام وہ اللہ کے زیادہ قریب. مسئلہ اس وقت کوئی پریشانی پیدا نہیں کرے کہ اگر ہمارا دشمن ہم پہ حملہ کرنے والا, ہماری مسجدوں اور امامباڑوں کو جلانے والا, جرم محبت اہل بیت میں ہمارے بچوں کو شہید کرنے والا توبہ کرنے کے بعد امام کے پاس آئے لیکن ہم نے امام کے کسی فعل اور عمل پر اعتراض کیے بغیر اپنے اسی خلوص کو اور اسی رفتار کو باقی رکھا جو خیبت میں تھا, یقینا نیا آنے والا ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ بات طے شدہ اسلام میں سینئرٹی کا ایک مقام ہے. چنانچہ مجھے ایک حدیث آتی کہ ہر بوڑھے کا احترام کرو یہی سمجھ کر کہ کم از کم وہ اسلام میں تم سے پرانا, یہ چیز ہے اسلام کے اندر ایک حیثیت والی, تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. اور اس کی ایک مثال ہمارے سامنے جناب حمزہ کے قاتل وحشی کا واقعہ. وحشی حمزہ جیسی شخصیت کو شہید کرنے کے بعد فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کرتا لیکن پیغمبر اس کا درجہ کبھی ان مسلمانوں کے برابر نہیں رکھتا جو شروع دین سے پیغمبر کے ساتھ. ٹھیک, ان کے ایمان کو رد بھی نہیں کیا ہے. بعد میں اسی وحشی مسلمہ درزاد نامی جھوٹے نبی کو قتل کر یہ کہہ بھی دیا کہ میں نے اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کیا لیکن پیغمبر نے فرق رکھا تھا. مسئلہ اس وقت آپ کے لیے پریشانی, مسئلہ تب کہ نیا آنے والا اپنے اس اپنے اس توبہ کے بعد خلوص اور عقیدے میں ہم سے آگے بڑھ گیا, تب یقیناً ہم پیچھے پھینکے جائیں گے اور وہ آگے ہو. لیکن اس لیے نہیں کہ وہ پہلے ہمارا دشمن رہ چکا ہے تو امام آگے بڑھا, اس لیے کہ بہرحال دشمن بھی اب عقیدے اور عمل میں وہ ہم سے بہتر, اور چونکہ فطرت انسانی یہی کہ پرانے والے ہمیشہ سلو ہو جاتے ہیں اور خصوصاً جب نئے والوں کو اپنے سے آگے بڑھتا دیکھتے ہیں تو یہ کوشش کرنے کے بجائے اپنے آپ کو غیرت دلانا کہ یہ نیا ہم سے آگے کیسے بڑھ رہا ہم اس سے آگے بڑھے, وہ حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیونکہ اکثر یہ ہوگا, اس لیے روایت میں ذکر آیا کہ شیعوں کی اکثریت بھی یہی کرے, ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم نئے والے کے برابر عقیدے میں رہیں پھر بھی امام اس کو ترجیح دے ہم پر, نہیں پھر یقیناً قابل ترجیح ہم ہی ہوں. ہاں یہ دوسری بات کہ روپے پیسے کی تقسیم میں پھر بھی اس کو آگے بڑھایا جائے. اسلام ایک نیا لفظ آپ سن لیجیے, نیا نہیں آپ کا سنا ہوا ہے, تعلیف قلب, یہ ایک اصطلاح ہے اسلام. اور وہ یہ کہ مادی چیزوں میں, پیسے میں, دولت میں, جاگیر میں اڑ دو, ان لوگوں کو آگے بڑھاؤ جو دل سے اسلام کے دشمن نہیں مگر ابھی پوری طرح سے اسلام کو سمجھا بھی نہیں. تعلیف قلب, ان کے دل کو اپنی جانب کھینچو, انہیں اپنی جانب مائل کرو, رفتہ رفتہ وہ حقیقت اسلام کو سمجھ جائیں. اس منزل پر یقین ہے مخلص مومن پر, غیر مخلص نئے مومن کو ترجیح دی جائے. درجہ اس کا نہیں بڑھے, فضیلت اس کی نہیں بڑھے, رتبہ اس کا نہیں بڑھے, امام کو پیارا وہی پرانا مومن ہو, لیکن مادی اعتبار سے نئے کو آگے بڑھایا جائے. بس مسئلہ جو آج فطرے کے مسائل میں آپ مسئلہ پڑتی, فطرہ کن کن کو دیا جا سکتا, ان میں ایک ہے محلفت القلوب, جن کے دل کو اپنی جانب مائل کرنا. بعض مرانے تو کہتے ہیں حتیٰ یہ کہ عیسائی, یہودی, بت پرست ہندو, آتش پرست مجوسی اور اسی طرح ان کافروں کو بھی فطرہ دیا جا سکتا, ہر ایک کو نہیں, ان کو جن کے بارے میں انسان کہ اس مالی مدد کی وجہ سے وہ اسلام کے قریب آئیں. البتہ جب وہ قریب آئیں گے تو اب ہماری ذمہ داری ہے ان کو صحیح دین سے آگاہ کریں. ایک تو یہ مسئلہ ہے جو میری اکثر مجالس کا موضوع ہے, یہ عام زندگی میں کون ہماری آپ کی بات سنے, مگر کچھ موقع ہوتے ہیں کہ اسے ہماری بات سننا. جب میں میڈیکل کالج میں درس دیا کرتا اس وقت اکثر یہ کہا کرتا کہ آپ ڈاکٹر, آپ کے پاس ایسا موقع کہ باقی ہر آدمی سے لوگ بھاگیں گے تو آپ کے پاس مجبوری میں آنے کو نہیں, مجبوری میں آئی آپ ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھائی, ناجائز نہیں جائز فائدہ بلکہ واجب فائدہ, ان کا کام کی اور اس کام کے درمیان انہیں حقیقت اور حق سے آگاہ کی. اور عام مومنین کے لیے میں اس کے مثال دیتا ایثار صلات کی مجلس اور نکاح درس, کہ یہ وہ موقع کہ جب تک معاشرہ یورپ اور امریکہ کی طرح کا نہیں بنتا اس وقت تک ان دو موقعوں پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. آپ ان کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھائی, نہ انہیں مرنے والے کی وجہ سے آنا, نہ انہیں مجلس پڑھنے والے کی وجہ سے آنا, انہیں آنا فقط اس لیے کہ یہ آپ سے دوستی ہے, یہ رشتہ داری. آپ ان کی ان مجبوری, آپ ان کی اس پریشانی تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنا. انہیں نہ دولہا سے کوئی غرض ہے نہ دلہن سے کوئی محبت, وہ آ رہے ہیں فقط اس لیے کہ نکاح ہے ان کے جاننے والے کی ہے. آپ ان کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھائی. اور اس کے لیے میں بطور دلیل حضرت یوسف کا واقعہ پڑتا, قید خانے میں تعبیر خواب کا علم وہی رکھتے, قیدی کو خواب آتا, خواب کی تعبیر بتاتے لیکن پہلے تبلیغ کرتے. اور بابو متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کیا قید خانے کے قیدیوں پہلے یہ تو بتاؤ کہ ایک اللہ بہتر یا اربابون متفرقون الگ الگ رقم, اور اس کے بعد پھر ان کا مسئلہ حل کرتے. البتہ وہ ٹیکنیکل پوائنٹ اپنی جگہ, پہلے مسئلہ حل کر دیجیے گا پھر تبلیغ کیجیے گا کون سنے گا, پہلے کھانا کھلا دیجیے گا پھر کون بیٹھے گا درد سننے کے لیے. تو کہیں گے ترتیب اپنی جگہ, لیکن وہی اصول اسلام آگے بڑھ کر زکات اور فطرے کے مسائل تک جاتا, اور آگے بڑھ کے فتح مکہ کی مال غنیمت تک جاتا, اور آگے بڑھ کر امام زمانہ کے اس انقلاب تک جاتا جہاں ہمارا دشمن عہدے کے اعتبار سے ہم سے بڑا بنا دیا گیا, جہاں ہمارا دشمن پیسے اور جائیداد کی تقسیم کے اعتبار سے ہم سے بہتر بنا دیا گیا. خیر اتنا ہی کہنا کافی کہ مصلحت اسلام کے خاطر مادی چیزوں کبھی اس نئے کو اس پرانے کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے جس پرانے کے ناقیدے میں فرق ہے, نہ عمل میں کمی ہے, نہ اسے امام پر اعتراض ہے, نہ وہ کوئی نخرے کر رہا ہے, نہ اپنے آپ کو سینئر سمجھ رہا ہے, پھر بھی اس پہ ترجیح دی جاتی ہے مادی اعتبار سے لیکن فضیلت کے اعتبار سے نہیں. چنانچہ فتح مکہ کے لوگ اتنا ہی مال غنیمت لے جا. پیغمبر کا آخری جملہ کیا ہے انصار میں تمہارے ساتھ، یہ اسی چیز کو بتا رہا ہوں. لیکن اگر پہلی خرابی ہو وہ تو فضیلت سے بھی نیا آپ سے آگے بڑھ جائے گا، یعنی آپ کے دل میں حسد بھرا کٹھا. آپ نے یہ دیکھنے کے باوجود کہ نیا آنے والا دیر سے آیا مگر کتنا ہم سے آگے بڑھ گیا، اس کا ساتھ دینے کے بجائے آپ کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، پھر وہ پرابلم پیدا ہوگا. لیکن یہ مسئلے کا ایک پہلو. مسئلے کا دوسرا پہلو یہ کہ دوسری جانے، یہ تو عوام کی بات، علماء کی حالت اس کے الٹ ہوگی. اچھا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے شیعہ علماء امام کا ساتھ دیں گے، کہ بار بار علماء سو کس کے لیے بتایا گیا ہے. میرے کہنے کا مقصد کچھ اور، اور وہ یہ کہ امام زمانہ اور علماء کے رشتے، ایک حدیث جو ہمارے یہاں مشہور، وہ حدیث شیعہ علماء کے بارے میں آئی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ امام کی تلوار سے علماء مارے جائیں. یقیناً بعض عام حدیثوں جس کا امام زمانہ سے تعلق نہیں، عام حدیثوں میں یہ بتایا گیا کہ شیعہ علماء میں کچھ پرسنٹ علماء سو ہوتے ہیں. لیکن جس حدیث کو لوگ سمجھتے کہ وہ شیعہ علماء کے بارے میں، وہ ان کے بارے میں نہیں. یعنی وہ حدیث کہ امام کے آنے کے بعد علماء اسلام کی اکثریت امام کی مخالفت کرے اور امام کی تلوار سے ایک دن میں 80,000 علماء مارے جائیں، یہ حدیث شیعہ علماء کے بارے میں نہیں. اور کیوں نہیں؟ اس کی دو تین وجوہات. پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ حدیث امام نے اکثر ارشاد فرمائی. ہر حدیث کا اختیار کو سبق ہوتا ہے. آپ نے کسی آدمی کو بھی اس طرح گفتگو کرتے نہیں سنا ہو کہ وہ ایک جملہ کہہ کے گھر میں چلا جائے. جو حدیثیں آپ امام کی سنتے ہیں وہ بھی اصل ایک پوری تقریر ہوتی ہے جس کا ایک جملہ پیش کیا جاتا. یہ والی حدیث کی علماء اسلام امام زمانہ کی تلوار سے مارے جائیں، یہ کون سے خطبے میں آئی ہے اور اس سے پہلے امام کیا بتا رہے ہیں؟ آئیے پہلے فطری بات سمجھ لیں. اور وہ یہ کہ جب پہلا والا مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تو یہ آپ کی بات سمجھنا آتا ہے. جب ماحول یہ بنے گا کہ غیر شیعہ علماء یہ دیکھیں کہ ہمارے ماننے والے ہم کو چھوڑ چھوڑ کے امام کی طرف جا رہے ہیں، شیعہ علماء کے ساتھ یہ مسئلہ ہی نہیں ہو، دیکھنا یہ کہ امام علماء کو قتل کیوں کریں، کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی سبب تو ہوگا، وہ دیکھیے کیا ہے خطبے میں موجود. اگر وہ سبب سمجھ میں آ گئے تو یہ بات خود بخود واضح ہو جائے گی کہ حدیث شیعہ علماء کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتی. اور ہے بھی ہو گئی کہ جب امام آئی تو پچھلے ہفتے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ عام مومنین کی اکثریت یا امام کی مخالفت کرے یا مخالفت نہیں کرے، تب یہ توقع کرے کہ امام ان کے پاس آئیں گے یا اسپیشل انویٹیشن دے کے ان کو بلائیں. اس لیے کہ ہم نے غیبت میں بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں امام کے، اپنا ایک حق سمجھیں گے کہ امام کی ایک ذمہ داری ہمارا خیال کر. جیسے بہت سے لوگ شفاعت کے حوالے سے اسے اپنا حق سمجھ کر میدان قیامت قبر اور پھر صراط کے بارے میں تصور رکھتے ہیں، اپنا ایک حق سمجھ کہ ہم نے ایسے ایسے ماحول میں امام کا نام لیا، ہم نے ان حالات میں اس عقیدے کو بچایا تو صحیح بھی، لیکن اس سے اپنا حق سمجھ. تو عام مومنین تو بیٹھے رہیں گے، دوسرے لوگ امام کی طرف دوڑ کے جائیں گے اس کشش کی وجہ، تو کمی کس میں واقع ہو؟ غیر شیعہ علماء کے فالوورز یا مقلدین یا پیروکار، ان کا مجمع ٹوٹنے لگے، ان کے پاس ان کے عقیدت مندوں کی کمی شروع ہو جائے گی. نتیجہ یہ نکلے کہ وہ سچ بتائیں گے اور پریشان ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا. ورنہ شیعہ علماء کے پاس تو مسئلہ ہی الٹا، یعنی اگر شیعہ علماء امام کا دشمن بن گئے تب بھی اس کے لیے پریشانی نہیں، اس کے جو ماننے والے ہیں وہ اس کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی امام کے دشمن بنے. اور اگر شیعہ عالم امام کے پاس چلا گیا تو عوام اس کے مخالف ہوں گے، لیکن پھر وہ امام کی تلوار سے مارا نہیں جائے گا. اگر آپ وہ تفصیل ذہن میں رکھیں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. پھر یہ روایت میں بھی اس کو میں آئیں گا جو میرے کو بتاؤں گا. لیکن ہوگا کیا؟ یہ علماء امام کے مخالف کیوں ہوں؟ وجہ بتائی گئی ہے کہ ان کے آدمی ٹوٹے گی. اور یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ہر کرسی کا ایک مزہ, چاہے وہ یہ درد والی ہی کرسی کیوں نہ ہو. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ہر کرسی کا اپنا ایک مزہ ہوتا, ماننے والے عقیدت مند وہ سب ٹوٹ کے جا رہے ہیں. اب یہ علماء اسلام عام مسلمان اور ان کے علماء پریشان, یہ کون آ گیا جو ہمارے ماننے والوں کو توڑ کے لے جا رہا. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ سبب انقلاب ایران کے بعد ہو چکا, یورپ اور امریکہ میں شروع غیر شیعہ علماء نے انقلاب ایران کے بارے میں حمایت تو نہیں کی, ایک ماڈریٹ پالیسی رکھی. لیکن جب یہ دیکھا کہ ہمارے عوام ٹوٹ کے جا رہے ہیں ایران کی جانب, آج وہ سب بدترین مخالف ہو چکے ہیں. عجیب ماحول ہے وہاں, جتنے بھی غیر شیعہ علماء تقریباً سب ایران کے خلاف. آج سے 15 سال پہلے نہیں دیکھا کہ ہمارے ماننے والے, ہمارے مرید, ہمارے عقیدت مند ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں. چنانچہ وہی جذبہ ہے سب جو عوام کو جو پچھلے ہفتے سے موجود امام کے خلاف کر دے, تو علماء میں تو جذبہ حسد ویسے ہی زیادہ ہوتا. یہ روایتوں میں بھی ہے, مشاہدے میں بھی. حضرت عیسیٰ کے گدھوں کی ایک روایت میں پہلے پڑھا کرتا, اب پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں. کراچی کی کچھ سڑکوں پہ پتا نہیں کس نے بورڈ کے اوپر یہ حدیث لکھ کے لگا دی کہ حضرت عیسیٰ جو 5 گدھے لے جا رہے تو پتا چلا ایک پر حسد لگا ہوا ہے اور کہا کہ اس کے خریدار علماء کھڑے. تو وہ مسئلہ ہو, شیعہ علماء کے پاس بھی حسد ہو سکتا ہو, لیکن ان کے پاس تو سبب نہیں ہو, ان کے عقیدت مند ٹوٹ نہیں رہے, الٹے ٹوٹ رہے کہ نہیں امام کے پاس تم نہ جاؤ. غیر شیعہ علماء جن کے پاس یہ مسئلہ پیدا ہو, اب جو وہ دیکھیں کہ یہ امام جو آ گیا اس نے تو آتے ہی پہلے ہمارے ماننے والوں کو اپنی جانب کھینچ لیا, یہ سبب بنے گا ان کو روکنے کے لیے. کیسے روکا جائے؟ ایک ہی طریقہ جو شیعہ کی تاریخ, کہ کوئی شخص ہمارا عقیدہ نہ سمجھنے پائے. ہم پہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں, یہ زنا کے قائل ہیں, یہ خدا کو جاہل سمجھتے ہیں, یہ تحریف قرآن کے قائل ہیں, ان کے یہاں یہ ہے, ان کے یہاں وہ ہے, اور کچھ نہ صحیح. اب تو شاید کم ہو گیا, لیکن پہلے بہت مشہور کہ بچوں کو پکڑ کے کاٹ دیتے ہیں اور انہی کے یہ سارے علم پہ خون لگے ہوتے ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں میں سوکھ دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا؟ کاٹنے کے لیے, قریب نہ آنے پائے, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا بھی ہم نے لوز کیا اپنی پبلک تو وہ دوڑ کے ادھر جائیں گے. اور پھر باہر اپنے کشش تو ہے. تو یہ جو مسئلہ جو روایتوں میں ہے کہ علماء امام کے مخالف کیوں بنے, اس لیے کہ ان کے ماننے والے ان سے ٹوٹ گئے. جب یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ کس گروہ کے علماء کے ماننے والے ٹوٹے. امام کیا تو الٹا مسئلہ, شیعہ عوام سے جانے کو تیار نہیں. میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں, 51-99 ہے. تو وہ علماء کے لیے, شیعہ علماء کے لیے اگر یہ مسئلہ ہوتا ماننے والے ٹوٹ گئے, وہ تو ہو گئی. یہ مسئلہ ہی غیر شیعہ علماء کا. اور اس کے بعد اس کی تفصیل روایات میں بھی ہے جو میں آئندہ سناؤں. وہ خلاصہ یہ کہ پہلا نقطہ اگر سمجھ میں آ گیا, عوام کون سے امام کے پاس جائے, تو دوسرا جملہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ بس علماء کون سے امام کے خلاف ہوں. علماء صرف اس لیے امام کے خلاف ہوں کہ ان کے ماننے والے ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائیں, اور جو ماننے والے نکل رہے ہیں اسی گروہ کے علماء امام کے دشمن بنتے جائیں. البتہ شیعہ عوام یقیناً اپنے علماء کے دشمن ہوں, اور وہ فقط اس وجہ کہ ان کی سمجھ امام نہیں آ رہی, اور علماء جا کے امام کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ علماء بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے. چنانچہ میں جانتا ہوں کتنے ہی ایسے مومن جو انقلاب ایران کے خلاف تو ان علماء کے بھی خلاف ہو گئے جو انقلاب کی حمایت کرتے, چاہے خود ان علماء میں ان کو کوئی خرابی نظر نہ آئی, لیکن کہا نہیں یہ وہ بات کرتے اس کا مطلب ہمارے عقیدے سے نکل گئے. بس یہ جو ایک اہم ترین چیز ہے یہ شیعہ عوام کے لیے. وقت کم ہے, بات کو میں مکمل نہیں کر پا رہا ہوں. وجہ یہ کہ میں ایک وعدہ کہ آج میں مسائل کو شروع کر ہی دوں گا, چاہے درس کا آخری ہی دن کیوں نہ ہو تو میں تقریر کو ادھورا ہی چھوڑ کر. ابھی یہ آخری چھوٹا سا نقطہ رہ گیا کہ شیعہ علماء اور عوام اس وجہ سے خلیج پیدا نہیں ہوگا کہ عوام امام کے پاس جا رہے تو علماء روکنا جا رہے, وہاں الٹا مسئلہ ہو. علماء جا رہے امام کے پاس اور عوام نے کہہ دیا یہ امام نہیں, سنا کہ جب وہ امام نہیں ہے تو ان کے پاس جانے والا بھی صحیح عالم نہیں. اور یہی وجہ کہ غیبت امام پہلا دن ہو کہ آج کا دن, یعنی 11ویں امام کی زندگی ہے یاد. آپ کو بار بار یہی پیغام ملے کہ علماء اور عوام کا رشتہ نہ کٹنے پا, اس لیے کہ معصومین کی حد تک یہ بات طے کہ شیعہ علماء امام کا ساتھ نہیں چھوڑے. علماء سو ہیں لیکن وہ اکثریت نہیں, وہ 80-80 ہزار والے غیر شیعہ علماء کا شیعہ عوام ان کا ساتھ نہ چھوڑنے کا, تو امام کا مسئلہ آسان ہو جائے گا کہ جب امام آئے, اگر عالم اور عوام کا رشتہ بندھا تو جہاں عالم جائے گا عوام خود بخود پہنچ جائے گا. یہی وجہ کہ یہ والی حدیث جو توقع ہے کہ ہونا چاہیے یا مولا کے حوالے سے, یہ چھٹے امام یہ آ رہی ہے گیارہویں امام کے حوالے سے. کون سی حدیث؟ وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَانَ صَاحِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَى مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَى وَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوا. پوری حدیث کہ فقہا میں سے جس نے یہ شرطیں ہوں عوام پر واجب ہے کہ اس کی تقریر کرو. یہ گیارہویں امام کی زبان سے یہ حدیث ارشاد ہوئی, جن کی ولادت کا کل دن گزرا. اس لیے کہ غیبت کے آغاز میں ہی یہ مسئلہ سامنے آ رہا. آج شیعہ عالم اور شیعہ عوام کا رشتہ نہ ٹوٹنے پا, غیر شیعوں کے لیے مسئلہ نہیں بات اور رشتہ توڑنا, لیکن یہاں یہ رشتہ نہ ٹوٹنے پا کیونکہ سارے حالات شیعہ عوام امام زمانہ کا مخالف کرے. لیکن اگر ایک چیز باقی ہے کہ شیعہ عوام بہرحال اپنے صحیح علماء کے ساتھ رہے, تو چاہے دل سے امام کے مخالف ہو رہے ہیں لیکن چونکہ عالم کا ہاتھ پکڑا اور عالم امام کا ہاتھ پکڑ رہا, یہ آخر میں پہنچ جائیں گے امام کے پاس اور پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. تو گیارہواں امام جاتے جاتے ادھر گیارہواں امام دنیا سے گیا, اسی دن بلکہ اسی گھنٹے بلکہ اسی منٹ غیبت شروع ہو. بس غیبت میں سب سے اہم ذمہ داری یہ کراتی, گیارہویں امام کی سب سے مشہور یہی حدیث مانی جاتی ہے کہ عوام پر واجب ہے کہ ان کی تقریر کرتے رہے, عوام پر واجب ہے کہ ان سے رشتہ نہ ٹوٹنے پاس. یہ حدیث چھٹے امام کے حوالے سے ہونا چاہیے کیونکہ تقریر کے مسئلے صحیح معنوں میں چھٹے امام نے پھیلایا. یہ حدیث مولا کے حوالے سے ہونا چاہیے کیونکہ